الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں اوقات کی تدریس ہوتی ہے. تھوڑی سی معذرت ہے کیونکہ آج انتظامی لحاظ سے کچھ مشکلات ہو گئیں اور کچھ نیٹ کا بھی مسئلہ تھا, تو بہرحال ابھی شروع کرتے ہیں. تشبیہ اور تنزیہ کی حقیقت, یہ چونکہ آج کا موضوع ہے اور بہت عام موضوع ہے. تشبیہ اور تنزیہ کی حقیقت, تشبیہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کے ساتھ اس کی کسی صفت میں مشابہت کے ادراک کو کہتے ہیں. یہ ایک عام لفظ ہے اردو کا, عربی کا, فارسی کا. جبکہ تنزیہ یہ ایک علمی لفظ ہے. جبکہ تنزیہ اس ادراک کی نفی کرتے ہوئے مقام حیرت کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. تنزیہ میں تشبیہ کو دور کیا جاتا ہے, یعنی وہ ایک اصل کی طرف آنے کی کوشش. تشبیہ تو مشابہت کی, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ اس کا تصور آتا ہے کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی, تو یہ تشبیہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو اصل تو نہیں ہوتا, وہ اصل کی طرف لوٹنا جو ہے یہ تنزیہ ہوتا ہے. اور چونکہ اس میں جیسے ابھی ہے کہ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے اور بغیر مثال کے کسی چیز کی سمجھ آ نہیں سکتی, تو دو باتیں لازمی ہیں. جو ابھی عارف نہیں ہے اس کے لیے تشبیہ کے بغیر چارہ نہیں, اس کے لیے ضرورت ہے تشبیہ, اور جو عارف ہے اس کو تشبیہ کی حاجت نہیں. لیکن بے مثل کے ادراک میں حیرت لازمی ہے, کیونکہ جو بے مثل ہوگا اس کے بارے میں جو ادراک ہوگا اس میں حیرت ہوگا. کسی شخص کے بدن اور روح میں جو تعلق ہے, بلکہ اس کی اور اس کے اندر پائی جانے والے قوتوں کے ساتھ روح کی جو تعلق ہے اور اس کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ان سب کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخص کر رہا ہے, حالانکہ اس کے اندر جو متعلق کا نظام چلتے ہیں ان کی بدولت ہو رہا ہے. مثلا آدمی کی بینائی میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, جو دماغ کی ایک اس کے لیے ایک خاص قوت کی کار فرمائی کا نام ہے, یعنی برین سینٹر ہے, اس کے ذریعے سے وہ آنکھوں کے ساتھ اس کا نظام کنیکٹڈ ہے, تو وہ جو ہے نا آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں, یعنی تصویر لے رہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اور برین جو ہے نا اس کو کیپچر کر رہا ہے اور حافظے میں سٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک نظام ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اس نظام سننے کا بھی اپنا ایک نظام ہے نا, بولنے کا بھی ایک نظام ہے, سننے کا ایک نظام ہے. تو اب یہ جو نظام اپنے اپنے ہیں اس کے ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے, نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ دیکھنے والے کی طرف, سننے والے کی طرف, بولنے والے کی طرف, اس کی طرف وہ ہم وہ کر رہے تھے نسبت کر, حالانکہ وہ اس سسٹم دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایک درمیان میں ایک سسٹم ہے. ہاں جی, وہ سسٹم کے بغیر وہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کو ہم سسٹم کو بائی پاس کر کے, کراس کر کے ہم کہتے ہیں وہ کر رہے. ٹھیک ہے نا, اب ذرا تھوڑا سا اس میں اچھی طرح ذرا جاگتے ہوئے سننا ہے اس کو. اچھا, میں کسی شخص کا جو صورت بنتا ہے تو اس کی صورت کا قیام آنکھ میں اس قوت کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہونے کے بعد اس کا علم یعنی مبدا جہاں سے وہ شروع ہو گیا ہے کو ہم اس کی بینائی والے شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور معلوم کے انکشاف کی نسبت بھی اس کی طرف کرتے ہیں جن کے حافظے میں محفوظ ہوتا ہے. اس ترتیب کو ہم متجلی اور تجلی کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. متجلی وہ تھا جو تجلی کرتا ہے, اور تجلی وہ تھی جو ظاہر مطلب ہے کہ جو اس چیز کا تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے وہ تجلی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے کہ جو ہو رہا ہوتا ہے فی الحقیقت وہ تجلی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی نسبت متجلی کے ساتھ کیا جاتا ہے, جیسے کہ تجلی مسجود ہی جو مطلب یہاں جیسے ہم نے مثال دی نا کہ سسٹم کر رہا ہے لیکن ہم اس کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہیں, درمیان میں اس سسٹم کو بائی پاس کر لیتے ہیں. یعنی اسی طریقے سے جو تجلی ہے اس کو ہم بائی پاس کر لیں, متجلی تک پہنچ جاتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی نا, یعنی ریورس پروسیس ہے یہاں پر. यहाँ जो सिस्टम से हो रहा है उस सिस्टम को पास करके हम सिस्टम जिसका है यानी मतलब जिस जिसके अंदर वो सिस्टम है उसकी तरफ पहुँचते हैं। तो यहाँ तजल्ली के जरिए मुतजल्ली तक पहुँचते हैं, तजल्ली के जरिए से मुतजल्ली तक पहुँचते हैं। अब मिसाल जैसे खाना काबा पर तजल्ली मसजूदी है, इसकी तरफ सजदे की नस्बत हम एन अल्लाह तआला की तरफ करते हैं, इसके साथ इजहार मोहब्बत भी हम अल्लाह तआला के साथ इजहार मोहब्बत समझते हैं। इसको इस माने में समझने ही में खैर है। अगर हम इसकी तहकीक की तरफ जाएंगे तो इस हिकमत से दूर हो जाएंगे जो इसमें रखी गई है। हिकमत उसमें ये रखी गई ना कि हम उस खाना काबा को सजदा तो नहीं कर रहे, किसी और को सजदा करना तो शिर्क है। तो हम इसकी हकीकत में नहीं जाते बल्कि अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम के ज़रिए से हम ये कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सोचते नहीं। शैतान ने सोचा तो किया गया, मुसीबत हो गया, हकीकत की तरफ गया ना तो गया, मामला ख़राब हो गया। तो उसमें ये कम हम जो हकीकत की तरफ नहीं जाएंगे, हम कहेंगे जो हुक्म है बस पूरा कर रहे हैं। मैं आपको इसकी एक और वाक़या बताता हूँ। इंटरव्यू में दे रहा था इसी प्यास में दाखिले का, इंटरव्यू वाले ने मुझसे पूछा सूरह फातिहा क्या है। मैंने कहा एक दुआ है। उसने कहा अल्लाह पाक ने जो आपके लिए चीज रखी है तो उसके लिए दुआ की क्या जरूरत है, वो तो आपको वैसे ही मिलेगी। हाँ जी, अब खुदा की शान मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी करी करी बात करने की। मैंने कहा इतना आप जानते हैं, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। हैरान हो गई, भाई इंटरव्यू में कोई इस तरह बात करता है तो उससे मैं ज़्यादा जानता हूँ। उसने कहा वो कैसे। मैंने कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है फदऊनी अस्तजब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो मैं तो मांगूंगा, मुझे तो हुक्म है लिहाजा मुझे तो इसमें गौर करने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो और क्या नहीं होगा, बस मुझे अल्लाह पाक का कोई हुक्म बेफायदा नहीं होता, लिहाजा मुझे हुक्म है मैं तो करूँगा। बस वो चुप हो गया, ज़ाहिर उसमें कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं। बाद में जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे बात काफ़ी अरसे के बाद वो उस मेरे उस्ताद बन गए थे, फिर वो ज़ाहिर तो मुझे कहा कि आपकी जवाब से मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो बात यह है कि अगर मैं इसकी हकीकत पे जाऊँगा तो मसला ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए तकदीर में गौर करना भी ऐसा ही है जैसे इन चीज़ों में गौर करना, ठीक है ना। मारे जाएंगे आदमी तो खामखा क्यों इंसान अपने आप को परेशान करे। हाँ जी, यही बात है। खैर, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वराउल वरा है, उसके साथ ऐसे कामों की बराह रास्त नस्बत कैसे की जा सकती थी। ये तो इस बात की समझ हुई कि जो तजली के साथ हम करते हैं वो असल में मुतजली के साथ है, बेशक हमें तजली के साथ होता नजर आए। इसी तरह अल्लाह ताला ने वो हमारे समझ में आने वाले कैफियात जो हम समझते हैं के जरिए इन कामों का इजहार फरमाया है जिनको हम नहीं समझ सकते। मसलन अल्लाह ताला का अर्श पर मस्तवी होना, निचले आसमान में उतरना, हंसना, मुआनिका करना। अब हम जिन कैफियात का इजहार इनमें जिन कैफियात का इजहार किया गया है इससे सिर्फ इतना मतलब ले जो हमें दरकार है, यानी जो पैगाम है उसको समझने की कोशिश कर लें इसके हकीकत में जाए बगैर। हाँ जी, तो यही मुनासिब रास्ता है। इसमें मुतजल्ली को इन तमाम कैफियात से मुनज्जा और पाक समझना भी जरूरी है। अब समझ में आ गई ना बात कि तजल्ली की जरूरत क्या है समझने की। अगर ये बात इंसान ना समझे तो कितने परेशान हो जाए। इसमें या तो सादा आदमी बचत हो जाती है उसकी कि वो तो इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। हाँ जी, हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ने आखिर में कहा था ना, मैं बगदाद की बुढ़ियों की ईमान पर मरता हूँ। उसके बाद कि बगदाद की बुढ़ियों को इन चीज़ों का सोच ही नहीं है, बस उनको चौंका गया, बस वो कह रहे हैं इस वजह से कोई मसला नहीं। वो जो होते हैं ना आलिम और फाजिल लोग और इस तरह, वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं लिहाजा उनको परेशानी भी होती है, उनको इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो एक दफ़ा सही तस्सीम मलिक साहब ने मुझसे फरमाया कि اللہ تعالیٰ کی طرف نور کی نسبت بھی نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے. تو میں نے کہا میں تو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ روشنی کی طرح ہے. کہتے ہاں آپ کو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمیں کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ ان میں بالکل پڑھتے نہیں ہیں وہ بھی بچتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر بچتے نہیں تو نقصان ان کا ہوتا ہے. تو جو لوگ پڑھتے پھر ان کو پھر پورا پڑھنا پڑے گا، پھر ان کو یعنی خوب سمجھنا پڑے گا، جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سوچنا پڑے گا پورا. اس میں متجلی کے ان تمام کیفیات سے منزہ اور پاک سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان کیفیات کا ہم پر جو اثر ہوتا ہے ان کا ہونا بھی ضروری ہے. خانہ کعبہ کا اثر ہمارے پر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، ضروری ہے. اس سے تشبیہ سے تنزیہ کی طرف راستہ کھلتا ہے، جس پر چل کر غیر عارف معرفت کی سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے مطلوبہ تنزیہ کو حزب توفیق پا سکتا ہے، جس میں عارف شیخ کی مدد ضروری ہوتا ہے. عارف شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کو تشبیہ سے آہستہ 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 تنزیہ کی طرف لے جائے. غیر عارف کی اس تنزیہ سے تشبیہ کے سفر کو تنزل کہتے ہیں. اس میں البتہ اتنی احتیاط ضروری کہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریفہ میں مروی ہے، ان کو تو من و عن مان لیا جائے، ان کی جو تفسیر ہے اس میں نہ جائے، اور اس کے اصل معنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، جیسے کما مالک رحمۃ اللہ فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ البدع. یہ استواء کا معنی تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. دوسری طرف عارف چونکہ تنزیہ کے مرتبہ میں ہوتا ہے، ایسا عارف شیخ اپنے مرید کو تشبیہ سے آہستہ آہستہ تنزیہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ بعض پر تشبیہ کا غلبہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پہلے پہلے ایسی تشبیہات کا سامنا کرنا ہوتا ہے جس کو بعد میں شیخ کامل آہستہ آہستہ تنزیہ میں بدل دیتا ہے. جیسے اگر کوئی کیفیت احسان کا تصور کرنا چاہے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی تصور تو آئے گا، کیونکہ تصور بے مثال کا محال ہے. اس لیے جس پہ تنزیہ کا غلبہ ہوگا تو اس کو جس صورت میں بھی پائے گا اس کا رد کرتے جائے گا، اس طرح اس کو بھی نکالا جائے گا، یعنی تنزیہ کی بھی تنزیہ ہو جائے گی اور محض اللہ کی یاد دل میں رہ جائے گی، جو کہ مقصود ہے عبد تام کو حاضر کرنے کے لیے. اصل میں تو ایمان بالغیب ہے، لیکن اس کا اصل صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. باقی جو انبیاء کے متبعین ہیں ان کو ان کی اتباع میں ایمان بالغیب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے اتنی بات کافی ہے. پس نمبر ایک، تجلی اللہ تعالیٰ کی کسی شان کے بطور تنزل ظہور کو کہتے ہیں. ظہور کے ساتھ تنزل کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ ظہور ہمارے سمجھ کے مطابق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں. ہاں جی. نمبر دو، تجلی کی مقصدیت کو سامنے رکھنا چاہیے، تو کوئی کمزور پھر کوئی کم جو ہے نا وہ کوئی کنفیوز نہیں ہوگا، اور اگر یہ سامنے نہ ہو تو پھر تین لوگ کے لیے کنفیوژن اور گمراہی پھیلانے کا راستہ مل جاتا ہے. نمبر تین، محیط تجلی وہ ہوتی ہے جس میں ایک متجلی سے صرف ایک ہی تجلی کا ظہور ہو، کسی دوسری کا نہ ہو، جیسے کسی روح کی ایک ہی جسم میں تجلی، یا روح ایک ہی جسم سے ظہور کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ روح کسی اور دو جسموں سے تو بے کوئی ظہور نہیں کرتی نا، ایک ہی جسم سے کرتی ہے. تو یہ جو تجلی محیط کہلاتی ہے، کیونکہ ایک ہی کو محیط ہے. تجلی غیر محیط کی مثال، کبھی متجلی سے ایک ہی وقت میں متعدد تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے. مثلا کسی ایک شخص کا جو ٹیلی ویژن سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ غیر محیط تجلی کی مثال ہے. غیر محیط تجلی تجلی کرنے والے ذات کے ہاتھ نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف نمائندگی کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات غیر محیط ہوتی ہیں، یعنی انسان کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی تجلیات غیر محیط ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات یا لاہوت سے باہم مختلف یا متضاد تجلیات کا انتصاب ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وقت میں عرش پر استواء اور آخری شب میں اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیا پر نزول. تو ظاہر ہے مطلب آسمان دنیا تو عرش نہیں ہے نا. یا اللہ تعالیٰ کا مومن بندے سے خصوصی تعلق کی وجہ سے بیک وقت اس کی زندگی کو چاہنا، کہ قرب نوافل میں جیسے فرمایا گیا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہ کرنا چاہتا ہے جو میں کرتا ہوں، یہ تو ایک تجلی ہوئی. اور اس کی موت کا فیصلہ بھی فرمانا، جو کہ کل نفس ذائقہ الموت کی تجلی کا ظہور ہے، تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ بھی ہے. تو دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس نظام کے تحت چاہتا ہے، اس کو اس نظام کے تحت چاہتا ہے. تو یہ بات ہے. قرآن پاک میں جا بجائے بات آئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا کر دیتا، اگر یہ اللہ کے ہاں تو نہ ہوتا تو پھر یہ کر دیتا. سمجھ آئے گی نہیں بات؟ تو بے کو کہتا وہ چیزیں. ہاں جی، الفاظ اور معنی کا تعلق، تجلی کی ایک مثال. ہر تجلی کے لیے کسی متجلی کی ضرورت ہے، کبھی وہ بذات خود ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی مرتبہ، اور کبھی اس کی کوئی زائد صفت. جیسے حد اور محدود، انسان مطلق اور اس کی ماہیت، یا انسان اس کی کوئی خاص حالت جیسے ہنسنے والا انسان، اور کبھی یہ زائد صفت تجلی ہوتے جیسے معنی کی تجلی. الفاظ جیسے تربوز، واٹر میلن، ہندوانہ، البطیخ، یہ عربی کچھ الفاظ ہیں، لیکن ان سے مختلف زبانوں میں ایک ہی پل کے معنی یا حقیقت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. گوئن الفاظ کا ایک الگ الگ اثر ہے، اور یہ بیان ہی معنی نہیں ہے، لیکن معنی ان مخصوص الفاظ سے جدا بھی نہیں. اگر انگریزی بولنے والے کے سامنے جو اردو نہ جانتا ہو تربوز کا لفظ آئے تو اس کے لیے بے معنی ہوگا. بس کسی کو تربوز کا انگریز کو اور وہ اردو نہ جانتا ہو تو خاموش بیٹھا ہوگا، اس کو کیا پتا کہ تربوز کیا ہے، بے شک سامنے پڑھو. ہاں جی، اگر اشارہ نہ کرو کہہ دے تربوز کا ہو تو کیا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس چیز کو جانتا نہیں، اس کے لیے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن جیسے ایٹ واٹر میلن، فوراً اس کی طرف، بے شک اس کے سامنے نہ بھی ہو تو دیکھ لے کدھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ ہر لفظ جو ہے وہ اس ایک معنی کی تجلی ہے. واٹر میلن بھی جو ہے واٹر میلن اس کی تجلی ہے، اور تربوز بھی اسی کی تجلی ہے، ہندوانہ بھی اس کی تجلی ہے، البطیخ بھی اس کی تجلی ہے، مختلف وقتوں میں الگ الگ مختلف لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس وقت یہ ان کے لیے اپنے معنی سے ڈسکنیکٹڈ ہے، لیکن وہ واٹر میلن کا لفظ آتے اس کا ذہن فوراً اس کے معنی کی طرف منتقل ہوگا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ایک ہی تجلی متجلی، یعنی معنی کے مختلف تجلیات ہیں. معنی کے تجلی الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے سننے سے جو اثرات سننے والے پر مرتب ہوتے ہیں، ان سے ان تجلیات کا مختلف قسم کا ظہور ہوتا ہے. جب ان کو کتابی حروف میں شاعر کیا شکل دیا جائے تو ان کے اثرات اور زیادہ راسخ اور وسیع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کتابی نقوش زیادہ دیر پر ہوتے ہیں، ان کا اثر دور دور تک کافی دیر تک رہتا ہے. مثلا میں کوئی لفظ بولوں تو وہ کسی معنی کا تجلی ہے، تو اس سے میں اس معنی تک پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ صرف اس وقت ہی ہوگا جس وقت میں اس کے سامنے موجود ہوگا، بعد میں تو نہیں ہوگا نا. لیکن کتاب، اگر کتاب میں وہ چیز آ گئی تو وہ جو تجلی ہے اس کے لفظ معنی کے، جو تجلی جو کتاب میں پڑھی ہوئی، وہ تو مدت تک لوگ استعمال کریں گے، اور جب بھی اس کتاب کو پڑھا جائے گا تو اس کو اس چیز کا انتقال ہوتا جائے گا. آج کل تو کتاب کی سے زیادہ بہتر مثال یہ ہمارے ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہے. ایک دفعہ ریکارڈ کر لو، پھر لاکھوں کروڑوں کو بھیج دو، ویسے ہی اس کے بعد پھر. آج کل تو ایسا دور آ گیا کہ مثال کے طور پر موبائل آپ کے ساتھ ہے، اور کوئی واقعہ ہے جو کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے، آپ نے اس کی تصویر لے رہی. تو پہلے وقت میں اگر کیمرہ ہوتا تو کیمرے پہ حملہ کر لیا کہ اس کو توڑ دیا جاتا، اس کی تصویر ضائع ہو جاتی. اب موبائل جیسے آپ نے سینڈ کر دیا، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب جیسے کیپچر کی ادھر تصویر سینڈ کر دیا، اب آپ کے قبضے سے نکل گئی، اس کے قبضے سے نکل گئی، اب اس کے لاکھوں کروڑوں کاپیاں بن جائیں، پھر وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے رہنے، بھائی یہ کسی کو بتانا نہیں، اور کہتے بس ٹھیک ہے وہ کیا ہے، وہ تو کہاں پر ہے. آج کل یہ اس لیے بہت ہی سادہ لوگ ہیں جو یہ لے آتے ہیں، یہ دلہنوں کی جو تصویریں لیتے ہیں، یہ شادی حال وغیرہ میں بنی بنائی دل، دولہا اس کو بعد میں دیکھتا ہے، وہ لوگ اس کو پہلے دیکھتے ہیں. ہاں جی، اور ان لوگ تو خبیث لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے. وہ اسی وقت ان نے کیپچر کر کے سینڈ کر دیا، بعد میں آپ کے سامنے ڈیلیٹ کر دیں گے، تو وہ تو گیا ان کے پاس، بعد میں بلیک میل بھی کر سکتے. یہ ہوا ہے، یہ شرفا کا مجرا کے نام سے یہ جو ہے نا وہ جاتے ہیں نا، اس میں تو बाकायदा जो फिल्म जो हॉल होते हैं तो उसमें पहले जो ट्रेलर चलते हैं तो उनमें शुरफा के मुजरा के नाम से जो है ना, वो उसमें शरीफ लोगों की ख़वातीन नाच रही होती हैं और वो उनके पास, तो जो बाई चांस उधर उसमें चला जाता है तो उनको पता चलता है कि तो मेरी बहन है या बेटी है क्या है। तो आजकल लोग एहतियात नहीं करते तो फिर इस किस्म के हवाले तो होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आजकल मामला सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बातें आ गई हैं। कहते दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों की क्या, आपके साथ बैठा होगा जी बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं, माँ के गोद में बेटी बैठी होती है, मैसेजिंग कर रही होती, उसका कुछ भी उसको पता नहीं चल रहा होता और मामला उधर चल रहा होता है। हाँ जी, ये चीज़ अब आजकल है। तो ये हम कह सकते हैं कि अल्फाज एक मुतजली के मुख्तलिफ तजलियात हैं, मानी की तजली अल्फाज होते हैं, अल्फाज के सुनने से जो असरात सुनने वाले पर मरतब होते हैं, इससे इन तजलियात का मुख्तलिफ किस्म का जोर होता है। जब इनको किताबी हरूफ का शक्ल दिया जाए तो इनके असरात और ज़्यादा रासख और उसी हो जाते हैं, क्योंकि किताबी नुकूर ज़्यादा देर पर होते हैं, उनका असर दूर दूर तक काफ़ी देर तक होता है। इंसानी माहियत की तजलियात की तरतीब देखें, इंसानी माहियत, माहियत आपको पता है ना, वो जो जहन में होता है, इंसानी माहियत के तजलियात की तरतीब देखें तो पता चलता है कि पहले तो ये जहन में पाया जाता है, फिर इसकी ताबीर जब लफ्ज़ से करते हैं, उनके अल्फाज को जब किताबी रूप में जाहिर करते हैं, इन सब की तरतीब मुतजली की याफ्त को उसके अफराद की तरतीब पर मुनसर नहीं करता, बल्कि इस मुतजली का हर फर्द के साथ बराह रास्त एक ताल्लुक है, जैसे जैद बकर के साथ इंसानी माहियत का ताल्लुक। तो इसका मोहताज नहीं कि पहले लफ्ज़ के तौर पर जाहिर हो, फिर किताबी रूप में जाहिर हो, फिर जैद बकर के लफ्ज़ से इंसानी माहियत तक पहुँचे। हाँ जी, इस तरह लाहूत के बाद तजलियात की आपस में एक तरतीब पाई जाती है जो कि तजलियात मरतबा कहलाती है। इनमें दरमियानी तजलियात लाहूत तक पहुँचने की आफ में रुकावट नहीं बनती, बल्कि तजलियात के सिलसिले की हर कड़ी से बराह रास्त मुतजली की तरफ ही जहन जाता है। जैसे कि कई शीशों से गुजर के नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है तो उससे उस चीज़ पर नज़र पड़ने में शीशे हायल नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा उस चीज़ पर नज़र मरकूज़ करने की सूरत में शीशे गायब हो जाते हैं, इस चीज़ों का पता नहीं चलता। आज ऐसा नहीं होता कि जहन एक तजली से दूसरी तजली की तरफ मुंतकिल होता हुआ दिखाई देता है, यानी उस ऐसा नहीं होता कि जहन एक तजली से दूसरी तजली की तरफ मुंतकिल होता होता बिलाखिर लाहूत तक पहुँच जाता हो। तजलियात की कसरत से मुतजली छुपता नहीं बल्कि और ज़ाहिर होता है। इनकी मिसाल आंखों के अंदर रॉड्स और कॉन्स की सेल्स की कसरत से दी जा सकती है, जिनसे हमारी बिनाई इस काबिल हो जाती है कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकते हैं। अब हमारे जो आँख है, इसके जो कॉर्न्स हैं, जो सामने वाले हिस्सा है, जो लाखों होते हैं जो लाखों होते हैं, और रॉड्स भी मतलब ये मिलियंस होते हैं मेरे ख्याल में, मिलियंस आप, तो हर एक छोटी छोटी आँख होती हुए की हद से होते हैं। अच्छा, वो सारे देख रहे होते हैं और फिर इनका देखने का अमल नर्व ब्रेन जो 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 नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, उसके जरिए से ब्रेन सेंटर में जाता है। हाँ जी, और उससे जो ना मतलब है कि वो तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, तो हम कहते हैं इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो अब ये हर हर तजल्ली जो उसकी है, जो हर हर जो उसमें रॉड है या कौन है, उसकी तमाम तजलियात का जो हमारे कंबाइंड असर है वो हमें मिलता है, वो एक कंप्लीट पिक्चर होती है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो कसरत है वो कसरत हमें डिस्टर्ब नहीं करती, जैसे अल्लाह ताला के जो तजलियात, जितनी चीज़ें सब अल्लाह की तजलियात है, तो इनकी कसरत अल्लाह ताला से हमें दूर नहीं करता बल्कि उसको करीब कर देता है, क्योंकि हमें अल्लाह जल्ल शानों की याफ्त ज़्यादा बेहतर, यानी गोए एक मुख्तलिफ सिफात का इजहार होता है अल्लाह ताला का, मतलब कोई चीज़ एक सिफत का, कोई चीज़ दूसरी सिफत का, कोई चीज़ तीसरी सिफत का इजहार करता है, तो हमें कोई अल्लाह जल्ल शानों के बारे में ज़्यादा वजदान सही महसूस होता है। लाहूत के एक किस्म की अदराक में तरक्की हासिल होती रहती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। नंबर एक, जिस तरह आईना वाली सूरत हर जिस अच्छा जिसका सूरत है उसका और आईने के रंग का असर होता है, इस तरह तजल्ली में तजल्ली और महल तजल्ली, यानी जहाँ तजल्ली पड़ रही है, इन दोनों के असरत पाए जाते हैं। اگر تجلی ایسے محل پر ہے جو مادی علائش سے پاک ہے, جیسے نفس ناطقہ مادی علائش سے پاک اور مجرد ہے, اس پر جو تجلی قائم ہوگی تو اس کی بھی یہی صفت ہوگی. دوسری طرف جو جس تجلی کا تسلط ہے تو چونکہ رنگ روپ وغیرہ کی صفات صفات رکھتی ہیں تو اس کا احکام یہ ہو گیا, حالانکہ متجلی دونوں صورتوں میں ایک ہے. خیال پر جس تجلی کا تسلط, دوسری طرف خیال پر جس تجلی کا تسلط ہے تو خیال چونکہ رنگ روپ وغیرہ کی صفات رکھتی ہے تو اس کے احکام یہی ہوں گے, حالانکہ متجلی دونوں صورتوں میں ایک ہے. گویا کیوں سمجھ لیجئے, سورج کی روشنی تو ایک ہی ہے نا, لیکن پانی پہ پڑتی ہے تو الگ اثر ہے, تو ریت پر پڑتی ہے تو الگ اثر ہے, تو آئینے پہ پڑتی ہے تو الگ اثر ہے. ہاں جی, کلوروفیل مطلب جو ہے نا وہ اس پہ پڑتی ہے تو اس کا الگ اثر ہے, ہر چیز پر اس کا الگ الگ اثر ہوتا ہے, حالانکہ ایک ہی ہے. تو مطلب جو چیز جس طرح ہے اس کا اثر بھی اس میں لیا ہوتا ہے, اور جو جس چیز پہ پڑ رہی ہوتی ہے اس کا بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, تو دونوں کا افیکٹ لیا ہوتی ہے. نمبر دو, تجلیات لامتناہی ہے اور ہر تجلی دوسرے تجلی سے مختلف ہوتی ہے, لیکن کلیات کے طور پر مجموعی طور پر ان کو چار پانچ گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر تین, کائنات کی ہر چیز حق تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے, لامتناہی ہے, البتہ ان کو چار پانچ بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان میں دو بڑے گروپ خارجی اور ذہنی ہیں, یعنی پہلی بات ذہنی بھی ذہن کے اندر جو کچھ ہے اور خارجی اس سے جو باہر جو چیزیں. ذہنی کے دو گروپ بن سکتے ہیں, عقلی اور خیالی. عقل ایک سسٹم کے ذریعے سے آتا ہے اور خیال جو ہے نا مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہم توہم جو ہے اس کے ذریعے سے کوئی چیز بنتی ہے ذہن میں. خارجی وہ ہوتے جو انسان کے ذہن سے خارج ہیں, ان میں جو ملائے اعلیٰ شخص اکبر یا فلکی نفوس کے لیے جو ذہنی اشیاء ہے وہ انسانی ذہن کے لیے خارجی ہیں. شخص اکبر اصل میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں آئے گی, ویسے جب شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ آئی تھی کہ شخص اکبر اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے سسٹمز ہیں, مثلا ہم لوگ کی ایک سسٹم قوت اعظمہ ہے, یعنی جیسے فیصلہ ایک فیصلہ قوت فیصلہ ہے, اور ایک جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے نظام ہیں. اب جو قوت اعظمہ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اور قوت مدبرہ جو جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, اور قوت طبعیہ جس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. اسی طرح پورے کائنات کو بھی ان تمام تین سسٹمز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی باقاعدہ مدبرانہ قوتیں ہیں, تو اس نظام کے تحت ہے, اور کچھ جو کام ہو رہا ہے جو کچھ مطلب جو محسوس کائنات ہے وہ اس کا نفس کلیہ کہتے ہیں یا نفس الکل کہتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا مطلب جو قلب ہے جیسے عرش, ہاں اس کے اوپر جو قوت اعظمہ کا مطلب جو تمام چیزوں کے بارے میں ڈیسیشن ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہ اسی طریقے سے گویا کہ ہمارا ایک پروٹوٹائپ ہوتا ہے, بلکہ اس کو میں اگر کہوں یہ جینز ہوتے ہیں سیلز, ہر سیل کا اپنا ایک گویا کہ اس کے اندر آپ موجود ہیں پوری, کیا خیال ہے, یعنی ہر سیل کے اندر آپ یعنی اسی سے وہ بنتا ہے, کلوننگ جو ہوتی ہے اسی سے ایک سے وہ پورا بن جاتا ہے نا. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ کائنات کی بھی ان تمام چیزوں کی ٹوٹل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نفس کلیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور کائنات کی جیسے دل ہمارا ہے اس طرح ایک ٹوٹل ریپرزنٹیشن اس کی وہاں عرش کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور جو مدبرانہ قوتیں جو فیصلہ کرنے والی وہ ان کا جیسے عقل ہے اس کی طرح ہوتا ہے. تو اس کو شخص اکبر کہتے ہیں. تجلیات کا قیام نفس الکل پر, نفوس فلکیہ پر, نفوس ملکیہ پر, شخص اکبر کے قلب پر یا خیال پر ہو سکتا ہے. انسان کے لحاظ سے ذہنی تجلیات کی دو قسمیں ہیں, سوری تجلی اس کا محل انسان کا خیال ہوتا ہے, یعنی خیال میں ایک چیز آتا ہے, اور معنوی تجلی اس کا محل انسان کیا کرے, یعنی سوری سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اس طرح ہے, اور معنوی تجلی سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لے کہ اس طرح ہو سکتا ہے, وہ معنوی تجلی ہوتی ہے انسانی عقل. چار, متجلیات مجردہ, یہ تجلیات انسان کے ذہن کے لحاظ سے خارجی, آدمی کے ذہن سے باہر ہیں, یہ تجلیات شخص اکبر کی روح اور نفس الکل، اس کے قلب یعنی عرش و نفس ملکیہ و فلکیہ پر قائم ہے۔ نمبر پانچ، شخص اکبر کے جسم پر تجلی کی تجلی شہادی اور اس کے خیال پر تجلی کو تجلی مثالی کہتے ہیں، یعنی جسم جو ہے ان کا شخص اکبر کا، اس پہ تجلی جو ہے وہ تجلی شہادی کہلاتی ہے، اور اس کے خیال پر جو تجلی ہے وہ تجلی مثالی کہتی ہے۔ یہ تجلیات مجرد مادے سے بالکل پاک نہیں ہیں۔ نمبر چین، شہودی تجلیات، اس سے مقصود بندوں کی انفرادی تربیت ہے یا بندوں کی قرب و نزدیک میں جو تجلیات، جن تجلیات کا دخل ہے۔ نمبر سات، کمالی تجلیات، ان کا مقصود تدبیر نظام عالم، تکوین و تشریح احکام ہے۔ شہادی تجلیات، تجلیات کا وہ سلسلہ جس کی پیدائش کے بعد اس کا باقی رہنا جسمانی امور سے ہو، مادہ کی صلاحیتیں اور صورت میں چیزوں کی حفاظت کی صلاحی خاصیتیں، افلاق کے اوزا، طبائع کا اقتضا، حیوان، جن و انس کے ارادے ان سے ہیں۔ جن تجلیات کے پیدائش کے بعد باقی رہنا شخص اکبر کے باطن سے ابھرے، عالم مثال اور مالا اعلیٰ کی ہمت ان سے، شاید تجلو کا تعلق دوسری قسم سے نظر آتا ہے، ممکن ہے دوسری زندگی میں اجسام کی ظہور کا تعلق بھی اسی سے ہو۔ تفصیلی تجلیات کے خاص احکام۔ نمبر ایک، کائنات میں ظاہری اور باطنی اسباب کا تہ در تہ نظام کار فرما ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کس ترتیب کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، سائنسدان کائنات کے مربوط نظام کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل بناتے ہیں، یہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے، اس طرح یہ ہم لکوڈ ڈراپ ماڈل مطلب جو ہوتے ہیں نا فزکس میں، تو وہ اس طرح اور مرسل ماڈل ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے۔ اس طرح بعض عارفین مجددین بھی اپنے کشف و الہام کے مطابق حقائق کے ماڈل پیش کرتے ہیں۔ نمبر تین، مجدد کی تعلیمات ان کا کشف و الہام کے دور، ان کے دور کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر چار، حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہمارے سامنے پہلے وہ عالم جسمانی فلسل ایک واحد شخصی صورت ہے جس کو شخص اکبر کہتے ہیں۔ نمبر پانچ، جس طرح ہمارے اندر ہمارے قلب کا ایک مرکزی کردار ہے، قلبی قوت ہمارے جسم کی دوسری تمام قوتوں پر مسلط ہے، کیونکہ ارادہ کرنے والی قوت یعنی قوت اعظمہ کا زیادہ سے زیادہ تعلق اس سے ہے۔ اس طرح شخص اکبر میں ایک جسم محیط یعنی عرش ہے، جس سے کائنات میں جاری قوت اعظمہ کا زیادہ تعلق ہے۔ عربی میں شخص اکبر کے قلب کی تعبیر احادیت الجمع بین الامثال والارواح کے الفاظ سے کی جا سکتی ہے۔ ہاں، شخص اکبر کا قلب ہی ساری کائنات ان سارے حوادث واقعات کا جو عالم میں ظہور ہوتا ہے مبدا اور سچشمہ ہے، اور جس میں محیط سارے نفوسوں پر غالب ہیں، اور سارے ارادے اس ارادے کے تابع جو جس میں محیط کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے لیے کافی، کیونکہ ہیوی ڈوز ہے۔ ہاں جی، اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کو فرمایا ہے اور جن حدیث شریف میں بھی اس قسم کی باتیں آئی ہیں، تو اس سے ہمیں لوگ کنفیوز نہ کر سکے اور ہم اس کی صحیح تشریح کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ آج کل ذرا بھی اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تو دوسرے آپ کو اڑا دیں گے۔ بڑی آسان باتیں ہوتی ہیں اس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ جو عرب کی مثال میں دیتا ہوں، کہ اس نے کتنی ساری کتابیں پڑھی تھی، لیکن مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب میں اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بظاہر یہ کتنی اونچی بات تھی، وہ اپنے آپ کو توحید کا بڑا علم بردار سمجھتا ہوگا۔ ہاں جی، تو میں نے کہا شیخ کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا۔ اسی کو کون؟ میں نے کہا رسول اللہ۔ کہتے نام فوراً سمجھ گئے کہ واقعی رسول اللہ کے بغیر تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، پھر میں نے کہا لیکن رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین جماعتوں کو ماننا پڑے گا۔ کہتے کون؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے وہاں تین جماعتوں کو مانا۔ کہنے کون؟ میں نے کہا صحابہ، آل بیت اور امہات المؤمنین۔ کہتے نام۔ میں نے کہا پھر یہ ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین جماعتوں کو ماننا پڑے گا۔ کہتے وہ کون؟ میں نے کہا فقہا، محدثین، فقہا اور صوفیہ۔ محدثین آپ کو ان کی خبریں بتائیں گے، فقہا ان سے نتیجے نکالیں گے، اور صوفیہ اس پہ عمل کروائیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو उलमा है वो आपको मुहद्दिसीन और फुका तक पहुंचाएंगे, और जो शेख होता है वो आपको सूफिया तक पहुंचाएंगे। तो इस वजह से आपके लिए इल्म अमल के दो रास्ते हैं, कि इल्म के लिए आपको उलमा की ज़रूरत है और तरबियत के लिए मशाइख की ज़रूरत है। तो जो भी उलमा है आप उनसे तो मसले सीखें, और जो मशाइख हैं उनसे आप में से किसी एक से आप तरबियत करवाएं, शेख एक होता है तो उनसे आप तरबियत करवाएं। इस पर खामोश हो गए, कुछ कहा नहीं, जवाब तो नहीं था बस। हाँ जी, फिर कुछ दिनों के बाद इधर खानकाह आया, बैत भी हो गए, जिक्र भी ले लिया, अभी तक हमारे साथ उसका ताल्लुक है। उनके पास खूबी की बात यह है कि माशाल्लाह उनके पास एक सनद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत का है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत कैसे होती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरत से क्या मतलब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी कैसे होती थी, कैसे कुरान पढ़ते थे। वहाँ इस किस्म के उस्ताद है जो दर्स देते हैं इसकी, और फिर इनका जो है तो इनने भी 3 साल में उसकी ट्रेनिंग हासिल की थी। हाँ मैं सुनाया था अभी आपको, आपकी भी सुना देता हूँ।
Connected. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا ف
कुछ महसूस किया फर्क? असल में बात क्या है इसमें, इसमें बात यह है कि हम कुरान जब पढ़ते हैं उस वक़्त हमारा जहन लोगों की तरफ होता है या कुरान की तरफ होता है, इस चीज़ को काटना बड़ा मुश्किल है। क्यों, मैंने कोई क्या कहा? लोगों की तरफ, कि लोग इसको कैसे समझ रहे हैं, ये लोगों की तरफ है, और कुरान की तरफ जिसमें लोगों का मुझे ख्याल नहीं कि कुरान जैसे है उसको इस तरह पढ़ना। अब मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो सुदेश की नकल करते हैं तो इसलिए करते हैं कि लोग सुदेश की नकल चाहते हैं, उसको नहीं देखते कि कुरान कैसे पढ़ा जाए, उसके ये कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं। समझ में आ रही बात? मैं नमाज में खड़ा हूँ और पीछे मेरे मुक्तदियों पर नजर है, امام حسن بھی ہم سے میں فرمایا یہ بات, میں کمال کی بات ہے بھائی, اللہ نماز میں آگے کی طرف دیکھو, پیچھے کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ آگے طرف دیکھو اللہ پاک کیا چاہتا ہے, پیچھے کی طرف نہ دیکھو کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ کو لیڈ کرنا, لوگوں کا امام کو لیڈ کرنا نہیں ہوتا. ہاں جی یہ بات ہے. اب اس میں یہ دیکھا نہیں, قرآن کی تلاوت آزاد تلاوت ہے, اس میں کچھ بھی لوگوں کا اثر نہیں ہے. ہاں جی قرآن کی ادائیگی کس کس لفظ کی کیسی ہونی چاہیے, غفار سبحانہ. ہاں جی جس چیز کا وہ ہے نا مطلب, ایک وہی چیز آپ کے اوپر تاری ہو. یہ بات ہے. تو آپ سے ہم کی تلاوت ایسی ہوا کرتی تھی. یہ قواعد کی بات نہیں ہے, قواعد اور چیز ہے, تجوید کی جو قواعد وہ اور چیز ہے, اور ادائیگی اور چیز ہے. اب سدیس کی قواعد بھی وہی ہوں گے جو شرم کی ہونا ہے, لیکن ادائیگی میں فرق ہے نہیں ہے فرق. تو یہ قواعد کی بات نہیں ہے, یہ ادائیگی کی بات ہے. تو ادائیگی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ نظر آ رہا ہو کہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے یہ جو پڑھ رہا ہے, دوسرے قرآن کو یہ سمجھ رہا ہے. ہاں جی تیسرا یہ ہے کہ اس کو نہ جلدی ہے اور نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا بلا وجہ دیر کر رہے ہیں, بس وہ جس قرآن کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے ترتیل. ہاں ایسا ہمیں جلدی بھی نہیں سستے بھی نہیں. تو یہ جو ہے یہ جو چیزیں ہیں نا میں اس کی قدر کرتا ہوں. یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ہے, مجھ سے بعض حضرات نے کہا نا کہ یہ آپ کہتے تو یہ تو ہر تیسرے شخص میں بدل جاتا ہے, یعنی مطلب ایک ادائیگی تو تبدیل ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ عدانتوں میں فرق ہوتا ہے, زبان میں فرق ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ. میں نے کہا بالکل صحیح نہیں, لیکن یہ ادائیگی کی بات میں کر رہا ہوں, یہ قواعد کی بات نہیں کر رہا ہوں, مخارج کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی یہ ادائیگی کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں بہت اہم ہے. میں نے ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے کہا میں بھی سکھاؤ, کہتے مجھے سکھانے کی اجازت نہیں ہے, مجھے میں یہ اس کی اجازت مطلب اس کی سرٹیفکیٹ ہے کہ میں سیکھ چکا ہوں, یعنی میں اب پڑھ سکتا ہوں اس کے مطابق, کہ سکھانے کے لیے اور مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. تین سال میں اس نے صرف پڑھنے کی سرٹیفکیٹ لیا. صحیح آج کل تو سال میں مفتی بھی بن جاتے ہیں, کیوں پرواہ ہی نہیں. ہاں جی دیکھا جائے گا. ہاں جی وہ دیکھو نا اس کے تین سال میں کس نے کس چیز کی ٹریننگ حاصل کی ہے, قرآن کی پڑھنے کی. تو بس چیزیں آج کل بڑی سمپلیفائی ہو رہی ہے, دنیا راکٹ کی رفتار سے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلو ابھی ذکر کریں, ذکر کا وقت ہے آج, سات پڑھے, سات پڑھے نا, تو یہ تو 16 منٹ ہے, 16 منٹ میں تو ذکر نہیں ہو سکے گا. ہاں جی چلے تو 33 پکڑ لے تاکہ ناغا بھی نہ ہو. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا هو، 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 اللهم صل على حق 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 الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على العباد الذين اصطفى، سلام على المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل المقد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا الله تصبدا وتصد أبدا وأبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وكما على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك على سلم على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا ولا ولا جزاء ولا كدا وات الوسيله والفضيله المقام محمد الذي بات وارجع ما هو له وارجع افضل ما جاءت النبي قومي ورسول امتي وصلى جميع اخوان على جميع اخوان من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال بيت كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى ال بيت كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلاه الله وصلاه المؤمنين على محمد النبي الامي. اللهم جل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال بيت وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي. التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله بالله التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من النار. التحيات لله زكيات الله الطيبات الصلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات الصلوات الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا والنصائح التحيات لله عليه بفيها. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لوالدينا. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله زكيات لله الصلوات على النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات زكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات زكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وعيسى وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي وهبته للأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك. وأسألك باسمك الفضل المتاهر 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 المنزل في كتابك من لدنك. باسمك الذي وهبته على النهار فاستنار وعلى الليل وعلى الليل فأظلم وبعزمتك وكبريائك وبنور رحمتك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلد بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستعمل به جسدي وبحمل جسدي بحولك وبحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتكن سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا وإلى رحمتك. يا من يكفي كل أحد لا يكفي من أحد. يا أحد من لا أحد له. يا سند من لا سند له. انقطاع الرجاء إلا منك. نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما نزل به وجهك بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. ويا من قل عند نعمة الشكر فلم يحرمني، ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني، ويا من راني خطايا فلم يفزعني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا، أسألك أن تصلي على محمد ولا آل محمد، وبك أدرفي نحل الأداء والجبابرة. اللهم إني لا ديني بالدنيا ولا آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكني إلى نفسي فيما هدرته، يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرة، هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك دوام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعل سريتي خير من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجرين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك بنفسا بك مطمئنة من بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ودوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائل إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي إلى دينك، وفز من ورائني برحمتك. اللهم ثبتني أنا زل، واهدني أنا أذل. اللهم كما حولت بيني وبين قلبي حول بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك، ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غنانا في انفسنا، واجعل رغبة فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني بي من رخاء وشدة، فمسكني بسنة الحق وشريعة الاسلام. اللهم اني اسالك تمام النعمة في الاشياء كلها، واشكر لك عليها حتى ترضى، وبادر الى الخيرة في جميع ما يكون في الخيرة، والجميل ميسور الامور كلها لا بمأسور، يا كريم. اللهم فالق الاسباب، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر وحسبانا، وقبنا الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك، ولك الحمد في بلائك وسنيك على اهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسنيك على انفسنا خاصه، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما اكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقران، ولك الحمد بالاهل والمال، ولك الحمد بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ازاله اهل التقوى واهل المغفره. اللهم وفقني لما تحب في وترضى بين القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عينه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفن وإن رأى سيئة أزاح. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتبؤس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنودي. اللهم إني أعوذ بك من سنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من أن تحسدنا عني وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل عمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ من كل غني يطغيني. اللهم أعوذ بك من الهم، وأعوذ بك من الغم. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میں صحت کامل عاجل مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ علمی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اور یا اللہ اپنے رضا کے لیے نصیب فرما دے، یا اللہ عافیت دارین عطا فرما دے، مشکلات ہمارے ختم فرما دے، یا اللہ علمی رزق کی وافر حلال نصیب فرما دے، اور یا اللہ عالمین اس پر شکر بھی نصیب فرما دے. یا اللہ عالمین تو اپنے فضل و کرم سے دونوں جانوں کی کامیابی عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہ ہو گئے، خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما، عمل نامہ دایا ہاتھ سے نصیب فرما، اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری صلات کے مشکلات سے، جہنم کے آگر دوئے سے، شر کے سوائے سے ہم سب سے کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافظ عطا فرما، اور جو ہمارے قابل ربی حیات ہے ان سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تو اس مقصد کے لیے قبول فرما. اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے بنا تو اس مقصد کو قبول فرما، جو بھی اس سے ہٹانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نے تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا، عالم اسلام کے اندر جتنے مظلومین ان کی مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر مظلوموں کا بدلہ لے لیں، یا اللہ حرمین شریف ان کی بھرپور حفاظت فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ العالمین. یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں، محبین محبین میں، متقین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما، علم نافع عطا فرما، اس پہ عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس کو قبول فرما، اس پہ راضی ہو جائے، اس راضی پر ناراض نہ ہو. یا اللہ العالمین، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرما دے، جن کو تو یا گمراہ نہیں کر سکتا، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ العالمین، ہر قسم کی گند سے بچا دے. وصلی اللہ تعالیٰ. ٹائم ہو گیا، یہ 7 بجے ہے نا.